حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بعد الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المأثومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
صل على محمد وآله.
لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مجد لجل محمد وآل محمد. حضرت محترم سورہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ملانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن یہ تقوی عام نوعیت کا تقوی نہیں، حق تقاتہ یعنی جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اسے ادا کرو. اس کے بعد فرمایا: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو، نہیں مرنا مگر یہ کہ حالت اسلام میں تم ہو. الا وانتم مسلمون، یہ مسلمان کیفیت اور حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. حالت تسلیم پر اپنی جان دو. یہ آیہ مجیدہ اپنے انفرادی اور اجتماعی مفاہیم کے لحاظ سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے، اور یہی وہ آیہ کریمہ ہے کہ جسے دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مسلمانوں کے سامنے، مہاجر انصار کے سامنے مسجد نبوی میں جا کر جب آپ فدق کا مطالبہ کرنے تشریف لے گئی تھیں خلیفہ وقت کے سامنے، تو وہاں پر 20 کے قریب جن آیات کی آپ نے تلاوت فرمائی تھی مسلمانوں کے سامنے، مہاجر انصار کے سامنے، جہاں صحابیات اور صحابی تھے، یہ پہلی آیت ہے کہ جس کی تلاوت کی تھی. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ، جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور و معروف ہے، اپنی تمام طرح حساسیت کے باوجود رہتی دنیا کے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر اور دعوت عمل دے رہا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. ایک نظریہ یہ قرار پاتا ہے لوگوں کا بنایا ہوا، صحابیوں کے درمیان میں سے، کہ ہمیں اپنے درمیان سے کسی کو چن لینا چاہیے. یہ ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے. دوسرا نظریہ، خود رسول اللہ کی زبانی ترویج و اشاعت پاتا ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کی کتاب اس پر شاہد و گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد جانشین اور امام اور ہادی کی حیثیت سے مشہور کرایا، اور ان کی بیعت بھی لی غدیر خم کے میدان میں. پھر یہ دو نظریے ہیں. اب چونکہ معاشرہ اپنی ویلیوز کو چینج کر رہا ہے کہ ہم اپنے درمیان ایک ہادی اور رہنما کا انتخاب کریں، اور ظاہر سی بات ہے کہ حساسیت موجود ہے. ہادی اور رہنما کا انتخاب در حقیقت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی کے لیے ایک ڈرائیور کا انتخاب, اور وہ راستہ جو پیچ اور خطر والا ہو, خطرناک کھائیاں ہوں, چڑھائیاں ہوں, تو وہاں کے لیے ایک ماہر اور ایکسپرٹ ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے. بعین نہیں اسلامی معاشرے کے لیے بھی ایک ایسے ہی ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے جو تمام تر حالات اور تمام تر راستے کی باریکیوں سے واقف ہو, تاکہ معاشرے کی گاڑی کو صحیح سمت لے جاتے ہوئے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے. تو یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے, یعنی شیعہ سنی فرقین میں یہ نظریہ موجود ہے کہ ہادی کا انتخاب, رہبر کا انتخاب, رہنما کا انتخاب بہت نازک مرحلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب زہرہ تشریف لاتی ہیں اور وہاں پر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا ایک خطبہ آپ ارشاد فرماتی ہیں جس کو تاریخ نے نقل کیا ہے اپنی تمام جزیات کے ساتھ, اور بڑے بڑے عربی داں افراد نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی عالم شخص کا ہی کلام ہو سکتا, اور ہمارے نظر کے مطابق جو دامن رسالت میں پرورش پائے یہ وہی خطاب کر سکتی ہے. بس اس بنا پر وہاں پر آیات کی تلاوت کرتی ہیں. معمولاً دشمن ہمارے درمیان آ کر ایام فاطمہ کی حساسیت کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ شیعہ سنی کا آپس میں لڑایا جائے, جبکہ اسی خطبے کو ہم محور اتحاد بنا سکتے ہیں شیعہ سنی کے درمیان. وہ دوسرے نکات جو مکتب تشیع اور مکتب تسنن کے درمیان اختلاف اور دوسری چیزوں کا سبب بن سکتے ہیں, یہی خطبہ جناب زہرہ کا محور اتحاد بھی بن سکتا ہے. کس نگاہ سے کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ ایک اسلامی معاشرے کو خبردار کر رہی ہیں کہ آگے کیا کیا مسائل درپیش ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا, رسول اللہ کی نعت, تعریف, رسالت, رسالت سے قبل عربوں کی حالت, رسالت کے بعد عربوں کی حالت, صحابہ اکرام و صحابیات کا عمل, ان کا تقویٰ, ان کی جد و جہد, قرآن میں ان کی مد و ثنا, ان کا جہاد, ان کا قتال, ان کی ہجرت, اپنے خانہ و کاشانے کو چھوڑنا اللہ اور رسول کے لیے, یہ تمام چیزوں کو بیان فرماتی ہیں, اور بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ دیکھو اب یہ مرحلہ ہے کہ مطمئن نہیں ہو جانا, مطمئن کبھی نہیں ہو جانا, چونکہ زمانہ چینج ہو رہا ہے, ویلیوز چینج ہو رہی ہیں. یہاں پہ جناب زہرہ آ کے قرآن سے خطاب کر رہی ہیں, 20 سے زیادہ آیات کو جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کس کے سامنے نقل فرما رہی ہیں؟ مسلمانوں کے سامنے, صحابیات کے سامنے, صحابیوں کے سامنے, وہ افراد جو مدعی خلافت و نبوت ہیں, جانشینی کے دعوے دار ہیں, ان کے سامنے بیان فرما رہی ہیں کہ اب جو مرحلہ درپیش ہے یہ بہت سخت مرحلہ ہے. اگر ایک معاشرہ شناس انسان کی حیثیت سے, ایک معاشرہ شناس ماہر سماجیات و عمرانیات کے ماہر کی حیثیت سے جناب زہرہ کے اس کلام کا مطالعہ کیا جائے, تو ہمیں اسلامی معاشرے کی زندگی اور اس کو باقی رکھنے میں ایسے بیش بہا اصول ہمیں مل سکتے ہیں کہ جو تمام اسلامی معاشروں کے لیے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں. بس اس بنا پر جناب زہرہ کا جو خطاب ہے کوئی معمولی خطاب نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں ایک فدق کا مطالبہ بھی شامل تھا, لیکن فدق کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے مسائل تھے کہ جو در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں محور اتحاد بن سکتے ہیں کہ کس طرح جناب زہرہ ایک اسلامی معاشرے کو خبردار کر رہی ہیں کہ ایک معاشرہ کس طریقے سے سقوط کی کھائیوں میں گر سکتا ہے, کس طرح ایک معاشرہ جو جسے رسول اللہ اسلام اور قرآن کی راہ پر لے کر آئے ہیں وہ معاشرہ کیسے ڈائیورٹ ہو سکتا ہے, منحرف ہو سکتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. بس اس بنا پہ جناب زہرہ کا جو خطاب ہے اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ ایک اسلامی معاشرے کو خبردار کرنے والی یہ حکیمہ خاتون, یہ قرآن کی مکتب قرآن کی مفسرہ, دامن رسالت میں پرورش پانے والی یہ عظیم خاتون کہ جس کو سیدت النساء العالمین کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے, اور ان کی عظمت اور ان کی قداست اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ زبان زد خاص عام میں تمام مسلمانوں نے جناب زہرہ کے احترام کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ جب تشریف لاتے تھے جناب زہرہ تو صرف کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرتے تھے, قام الیہا, صرف قامہ نہیں ہے کہ کھڑے ہوتے تھے, نہیں, قام الیہا کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ان کی طرف جاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ بس یہ صرف ایک باپ کا مقام نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ہے کہ اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں، یہ پشت پہ سوار کر لیتے ہیں، یہ خطبہ چھوڑ کر جو ہے خطبہ روک کر پھر آپ جو ہیں وہ دوبارہ خطبہ شروع کرتے ہیں، خطبے کے دوران مثلا اپنے شہزادے کو اپنی گود میں لے آتے ہیں۔ یہ صرف ایک نانا و نواسے کا ایک پیار و محبت نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس عظمت کو بیان کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے تھے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس جو ظاہری آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، لیکن اس کو تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو مکمل طور پہ انجام دینا ہے۔ سات آٹھ نکات جو علماء نے بیان کیے، مفسرین، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور ایک دو روایات جو اس ذیل میں تفسیر نور ثقلین اور مختلف ہماری کتب میں موجود ہیں آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ حق تقاتہ ہی، یعنی در حقیقت تم تقوی کا حق ادا کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو ہرگز ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ حالت تسلیم میں ہو۔ حالت تسلیم کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اسلام کیا ہے؟ تسلیم ہونے کا نام ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تسلیم، یعنی جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے ویسے تسلیم ہو جاؤ، اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، عقیدت بھی رکھو، لیکن جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ یسلم و تسلیم، تسلیم ہونا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دل میں کچھ ہے اور پھر تسلیم ہونا، نہیں، جس طرح تسلیم ہونا چاہیے بغیر چون چرا کے، بغیر کسی سوال جواب کے انسان تسلیم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ یہ ہے اسلام، کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دوں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ آپ ایک جگہ ملازم ہیں کسی کمپنی میں، وہاں کے اصول و قوانین ہیں کہ آفس اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہوتا ہے، اتنے بجے ٹی ٹائم ہے، اتنے بجے لنچ ٹائم اور آپ کا نماز کا ٹائم ہے۔ آپ وہاں سے سوئچ کرتے ہیں، ایک اور نئی جگہ جاتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں میں آپ کے جاب کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک اصول و قوانین پر مبنی ایک حلف نامہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ راضی ہیں، اوکے ہیں، تو آپ اس کو پڑھ کر اس پہ سائن کر دیجئے۔ جب آپ نے سائن کر دیا، اس کو کہتے ہیں تسلیم ہونا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب اس میں تو لکھا ہے کہ آپ کے یہاں مثلا نئے آفس میں لنچ ٹائم مثلا آدھے گھنٹے کا ہوگا، اور پرانے والے آفس میں تو ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا تھا۔ ہو، آپ کو کب سوال کا اختیار ہے؟ سگنیچر کرنے سے پہلے، جب آپ نے قبول کر لیا تو اب تسلیم ہونا ہے۔ یہ تسلیم ہونے کی وجہ، یسلم و تسلیما، یعنی اے مسلمانوں جو اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو رسول دے رہا ہے، یسلم تسلیما، اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، اور یہاں پر سوال جواب کا کوئی اختیار تمہیں نہیں ہے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آٹھ نکات بیان کیے گئے حق تقاتے، کہ تقوی کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ مفسرین نے ذیل میں نکات بیان کیے ہیں کہ انسان تقوی کا حق کیسے ادا کرے۔ ہو، تقوی معلوم ہے ہمیں کہ اللہ کے قانون کو مد نظر رکھنا ہے زندگی میں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسی کو تقوی کہا جائے۔ تقوی کوئی ایسی کوئی آسمانی چیز نہیں ہے کہ اب میں کمنڈ ڈالوں اور اس کے بعد اتار کے لاؤں، نہیں، تقوی یعنی اسلام کو اپنی پریکٹس میں لے کر آنا ہے، قرآن کو اپنی پریکٹس میں لے کے آنا ہے، سنت رسول کو اپنی پریکٹس میں لے کے آنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ ہم سب کو، مسلمانوں کو معلوم ہے تقوی مثلا کیا ہے، حلال کیا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اخلاقیات کیا ہے، بے پردگی کیا ہے، حرام غذا کیا ہے، حلال غذا کیا ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ اسی کو در حقیقت اپنی پریکٹس میں لانے کا نام تقوی ہے، کہ انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، انسان کا کلام کرنا، بات چیت کرنا، آنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاننا، تعلقات، یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی یعنی اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھنا۔ کہا حق کا تقاتے، یہ حق کیسے ادا کیا جائے؟ یہ آٹھ نکات بیان کیے گئے۔ پہلا یہ ہے کہ باطل عقائد سے منہ موڑنا ہے۔ کفریہ عقائد سے منہ موڑنا ہے. توجہ رکھیے گا, وہ عقائد جو باطل قرار دے دیے گئے ہیں, کفر قرار دے دیے گئے ہیں, شرک قرار دے دیے گئے ہیں, ان سے اپنا دامن بچانا ہے. مطلب بت پرستی ایک باطل عقیدہ ہے, اسلام لانے کے بعد پھر بت پرستی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یا شرک کرے انسان, یا خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے, یہ باطل پرستی کی پیروی در حقیقت انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے. دو, تمام واجبات کو ترک کرنے سے اجتناب کرنا, یعنی تمام واجبات کو انجام دینا, جو بھی واجب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان کو انجام دینا. اگر انسان واجبات خدا کو جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیے ہیں, فرض کیے ہیں, اگر انہیں انجام نہ دے تو یہ موت کے وقت, سکرات کے وقت جب انسان جا کرنے کی حالت میں ہوگا, اس کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں پریکٹس نہیں کی. جب پریکٹس نہیں کی تو شیطان وقت آخر آئے گا اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کے ایمان کو اغوا کر کے چلا جائے گا, اور انسان ساری زندگی مسلمان کہتا رہا, اذان دیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا, لیکن آخر وقت میں انہی واجبات کو انجام نہ دینے کی وجہ سے کیا ہوگا, انسان بے دین اس دنیا سے چلا جائے گا. تیسرا کیا ہے, تمام بڑے بڑے گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو. یہ اس بات کا سبب بنے گا, اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی, وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے شرعی طور پر. میں پاکستانی عدالت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں اندھا بھی آ کے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور قرآن پہ حلف لے لیا جاتا ہے. شرعی عدالت جو ہے جہاں پر عدالت قبول کی جاتی ہے, یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کا ظاہر, انسان کا اٹھنا بیٹھنا ظاہری طور پہ اسلامی ہو, تاکہ اس کی بات کو قبول کیا جائے کسی کے حق میں. کسی کا حق لینا ہے, کسی کا حق دینا ہے, کسی کے حق میں شہادت و گواہی دینی, کسی کے خلاف شہادت و گواہی دینی ہے, تو اس انسان کو اس کے اسلام اور قرآن اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو قبول کر لیا جائے. چوتھا نقطہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا. پانچواں نقطہ کیا ہے, اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. اخلاقی برائیاں جو انسان میں, حسد, تکبر, عجب, خود پسندی, یہ تمام برائیاں جو انسان میں ہوتی ہیں. چھٹا نقطہ تھوڑا سا سخت ہے لیکن ہم سے مطلوب ہے, وہ کیا ہے, مکروہات سے اپنے دامن بچانا, مکروہ کام انجام نہ دے. اس کے بعد ساتواں نقطہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو مباح کام ہے اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو انسان اس کے بعد ان کو ترک کر دے, ضرورت سے زیادہ مباح کاموں کو بھی انجام نہ دے. مثلا آپ بازار جاتے ہیں, آپ کے لیے مباح ہے, آپ جا کے گروسری کریں, خرید و فروخت کریں, لیکن آپ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں, خوش گپے میں لگ جاتے ہیں, یہ ضرورت سے زیادہ ہے. ایسے کام جو مباح ہوں ان سے بھی اجتناب کیا جائے. اور آٹھواں یہ ہے, اللہ تعالیٰ سے اور روزے جزا کو ایسے یاد رکھنا کہ کبھی وہ فراموش نہ کر سکے. یہ صرف معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے یہ درجہ کہ وہ کبھی خدا کو فراموش نہیں کرتے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اور یہ وجہ کہ مکتب اہل بیت میں ان آیات کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یعنی اَي مُسْتَسْلِمُونَ. مُسْتَسْلِمُونَ کسی کا یاد ہے, استسلام. مثلا آپ کہتے ہیں یہ راہ خروج ہے, ایگزٹ وہ ہے, یہاں سے آپ چلے جائیں. ایک خروج ہوتا ہے کہ استخراج, فرق ہے خروج میں اور استخراج میں, دونوں کے روٹ لیٹر جو ہیں وہ ایک ہی خاراجہ, خیر جیم, خیر اور جیم, لیکن خروج الگ ہے اور استخراج الگ ہے. تیل کا استخراج کیا جاتا ہے زمین کے اندر سے, مشین اور آلات کے ذریعے سے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تیل و معدنی کا استخراج کیا جاتا ہے, لیکن خروج انسان اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, مشینوں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے. قبول اور استقبال بالکل ایسے ہی ہے. قبول کرنا, مثلا میں آپ کی نظری کو قبول کرتا ہوں, اس میں کوئی حل بیل نہیں لگیں گے. استقبال کیا ہے, یعنی بڑھ کر آگے مثلا کسی کو اپنے کھلے ہاتھوں سے قبول کرنا, استقبال کرنا. بس استسلام در حقیقت الا وانتم مسلمون, یعنی اے مستسلمون, یعنی تمہاری پوری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ تم حالت اسلام پہ رہو, تم حالت تسلیم پہ رہو، یعنی تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ در حقیقت ان آٹھ وے سے خارج نہ ہو، یہ تمام آٹھوں نکات تمہارے مد نظر رہنے چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ معنی الاخبار میں ابی بصیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے پوچھا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا کیا مطلب ہے؟ امام فرمایا یوتا ولا یوسا، یذکر ولا یونسا، یشکر ولا یکفر۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اس کی معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، اس کو ہمیشہ یاد رکھے، اسے فراموش نہ کرے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اس کو فرانے نعمت نہ کرے۔ اور یہی وجہ ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے واللہ ما عمل بها غیر بیت رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے گھر والوں کے علاوہ کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ما واللہ ما عملا یا ما عملا بہا غیر بیت رسول اللہ، جس کو خاندان رسالت کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے اس میں عمل نہیں کیا۔ نحنو ذکرنا ہو ولا ننسا ہو، ہم اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے ہیں اور کسی حالت میں فراموش نہیں کرتے۔ ونحنو شکرنا ہو فلن نکفرہ، اور ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی اس کی کفران نعمت نہیں کرتے۔ ونحنو اطعنا ہو فلم نعصیہ، اور ہم ہر حالت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کبھی اس کی معصیت کو اپنی زندگی میں دخل ہونے نہیں دیتے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ الا انتم مسلمون کے حالت استسلام میں مرو، ایک اور روایت ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے الا انتم مسلمون، اس کی تفسیر میں ہے لرسول اللہ والامام بعده، کہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے بعد جو امام اور ہادی آنے والا ہے، اس کے لیے در حقیقت حالت تسلیم پر رہو۔ الا وانتم مسلمون، یعنی اللہ کا رسول جب تک تمہارے درمیان ہے اس کی اطاعت کرو، اس کے بعد جب رسول چلا جائے، جو امام برحق ہے، جو ہادی و رہنما ہے، جو معصوم ہے من جانب اللہ ہے، اس کی اطاعت کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ رسول تک تو تم آئے اور رسول کے بعد پھر امام وقت کی اطاعت سے، امام موجود کی اطاعت سے تم منہ پھیر لو۔ الا وانتم مسلمون لرسول اللہ والامام بعده، اور یہی وجہ اگلی آیت فوراً یہ کہہ رہی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آفر میں تفرقوں میں نہ پڑو۔ فوراً کس کو کہا؟ فوراً کہا کہ یہ حبل اللہ کون ہے؟ یہ حبل اللہ وہ حبل اللہ ہے کہ جس کو روایات اہل بیت میں کہا ہے اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ فوراً کہا کہ دیکھو جو بھی مسائل ہوں اس میں تمہیں دیکھنا ہے کہ رسول کے بعد تمہارا ہادی اور رہنما کون ہے۔ اس کے لیے میں نے مقدمے میں جو گفتگو عرض کی جناب زہرہ کے حوالے سے، وہ یہی تھی کہ جناب زہرہ اسلامی معاشرے کو خبردار کرنا چاہ رہی ہیں کہ اسلامی معاشرے کو کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ میرے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس آیت کا ایک ظاہری پیغام یہ ہے، ظاہری پیغام کیا ہے کہ انسان حالت اسلام میں اپنی جان دے، یعنی انسان در حقیقت یہاں سے جائے، دنیا سے جائے تو حالت اسلام پہ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ حالت اسلام کیا ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور امام کے لیے، جو بھی امام وقت ہے اس کی اطاعت کے لیے ہمیشہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور اگلی آیت میں نے پیش کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اعتصام کیا ہے؟ عزیزانِ گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اعتصام یعنی امام کو تھامنا ہے۔ حبل اللہ سے مراد روایات اہل بیت میں اور پھر روایات اہل سنت میں بھی ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ ان کے دامن کو تھامنا اور ان کے راستے کو اپنانا ہے۔ یہ آیت جناب زہرہ ایک اسلامی معاشرے کو پیش کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ صحابیات ہیں، صحابی ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کی زبانی تفسیر و قرآن سننے والے ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ان کا شاندار ماضی ہے، ان کا کریکٹر ہے، ان کا کردار ہے، ان کی صحبتیں ہیں راہ اسلام میں، یہ سب عام چیزیں موجود تھیں. جناب ذرا خبردار کر رہی ہیں کہ دیکھو حالت اسلام پر اپنی جان دینا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی بات کہہ کے گزر گئی جناب زہرہ، لیکن کیا ہے کہ ایک دریچہ کھول دیا، ایک رہنما باب وا کر دیا ہے جناب زہرہ نے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. یہ اس کی ظاہری تفسیر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ خدا کے میسج کو مد نظر رکھے. دوسرا اس کا ایک اور جو روحانی یا معنوی تفسیر و پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ وقت اگر فلسفے کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ جاری و ساری ہے، وقت کبھی رک نہیں سکتا. وقت وہ حقیقت ہے جو اول کائنات سے، جب سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک کائنات ہے وہ وقت جاری و ساری ہے، وقت مسلسل گزر رہا ہے. اور وہ وقت کیسے گزر رہا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کروں. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا بڑی بڑی فیکٹریز میں آپ نے دیکھتے ہیں کہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے، وہ بیلٹ چل رہی ہوتی ہے، اور بیلٹ پہ جو ہے مثلاً آپ نے کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، جو خراب چیزیں ہیں، خراب پروڈکٹ ہے، اس کی ڈھکنا صحیح نہیں ہے، کسی کا لیبل صحیح نہیں ہے، مثلاً آپ نے اس کو جلدی سے دیکھنا، اٹھا کے رکھ دینا ہے، یا مثلاً انہی میں سے ان کو درست کر کے رکھنا ہے، مثلاً کوئی بھی کام فرض کر لیجئے. اور ہر جو چیز آپ درست کر رہے ہیں وہ کاؤنٹ کی جا رہی ہے، اس کو گنا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے کتنی بوٹلس کو جو ہے آپ نے صحیح کر کے رکھا، کتنے لیبل آپ نے درست کیے، کتنی چیزوں کو آپ نے مرتب اور ڈھنگ سے رکھا ہے. اب وہ بیلٹ چل رہی ہے اور آپ جو ہے اس میں سے جلدی جلدی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان بوٹلس کو صحیح کر رہے ہیں، اس کی ترتیب صحیح کر رہے ہیں، جو خراب ان کو الگ کر رہے ہیں، اور کیمرہ جو ہے وہ آپ کی پکچر بنا رہا ہے. جب آپ کے ورکنگ آورس ختم ہو گئے تو اس کیمرے نے بتایا کہ بھئی آپ نے اتنی چیزیں کاؤنٹ کی ہیں، اتنی چیزیں درست کی ہیں، اتنی چیزیں خراب کی ہیں. عقل مند انسان کون ہوگا؟ عقل مند انسان وہ ہوگا جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اس بیلٹ سے گزرنے والی چیزوں کو کیا کرے، درست کرے، تاکہ جب کاؤنٹ کیا جائے میرا رزلٹ تو میرے آج کا جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. خوب یہ چھوٹی سی مثال ہے، بہت سادی سی مثال ہے. وقت اس بیلٹ کی مانند ہے جو چل رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں یہ وقت اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. میرا دیکھنا اس لمحے میں، یہ جو اس میں نے کہا الف اور سین، اس میں دو سیکنڈ گزر گئے، اس جملے کو کہنے میں، الف اور سین اس کہنے میں جو میرا ٹائم اسپینڈ ہوا ہے، خرچ ہوا ہے، یہ وقت لے کے آگے چلا گیا، یہ واپس نہیں آنے والا. یہ سیکنڈ کی سوئی گھوم کے آئے گی لیکن یہ منٹ نہیں ہوگا، منٹ کی سوئی گھوم کے آئے گی لیکن یہ گھنٹہ نہیں ہوگا، گھنٹہ گھوم کے یہی کل بھی پانچ بجیں گے لیکن آج کی تاریخ نہیں ہوگی، اگلا ہفتہ ہوگا، اگلا مہینہ ہوگا، اگلا سال ہوگا. توجہ کیجئے گا، بس کنٹینیوشن ہے ٹائم میں جو گزر رہا ہے. اس بیلٹ کی مانند جو ایک فیکٹری ورکر کے سامنے ہو، بہت جلدی جلدی جو ہے وہ چیزوں کو درست کر رہا ہے، چیزوں کو صحیح کر کے رکھ رہا ہے تاکہ اینڈ آف دا ڈے جو میرا کاؤنٹنگ کی جائے وہ زیادہ سے زیادہ میرا اسکور ہو سکے. وقت ایک جاری و ساری حقیقت ہے جو ہمارے اعمال کو آگے لے جا رہا ہے اور محفوظ کر رہا ہے. یہ وقت جو ہے یا زندہ کہلائے گا یا میں اسے مردہ کر سکتا ہوں، میں اسے زندہ بھی کر سکتا ہوں، میں اسے مردہ بھی کر سکتا ہوں. میں زندہ کب کر سکتا ہوں؟ جب اس سیکنڈ میں، اس منٹ میں، اس گھنٹے میں، اس پہر میں، اس دن میں، اس ہفتے میں میں اللہ کی عبادت کروں. ایک گھنٹہ، ایک منٹ جو میں نے کہیں ضائع کیا، ٹیلی ویژن پر، بازار میں، نیٹ فلیکس پہ، اور نہ جانے کہاں کہاں انٹرنیٹ پر، واٹس اپ پر جو ضائع کیا، یہ وقت اس ایک منٹ کو لے کے چلا گیا. وہ میں نے کیا اسے حاصل کیا؟ روز قیامت جب کاؤنٹنگ کی جائے گی تو کہیں گے کہ محترم جناب آپ کا یہ ایک منٹ جو ہے آپ نے اس کو کل کر دیا، اسے مار دیا. کیوں مار دیا؟ آپ اس کو زندہ بھی کر سکتے تھے، آپ اس کو عالم آخرت کا نور بھی بنا سکتے تھے. جیسے مثال کے طور پر اس فیکٹری ورکر کو آپ تصور کیجئے جس کے سامنے بیٹھ گزر رہی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپی میں مصروف ہو جاتا ہے، کیمرہ تو اس کی فلم بنا رہا ہے نا. اب جب کاؤنٹ کیا جائے گا کہے گا اتنی دیر آپ ایبسنٹ رہے بیلٹ سے، آپ نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی. اور پھر نہ صرف ڈیوٹی انجام نہیں دی بلکہ جو کچھ بھی آپ اپنے لیے گین کر سکتے تھے، پلس کر سکتے تھے، پازیٹو کر سکتے تھے، اپنی کاؤنٹنگ کو بڑھا کر اپنا اماؤنٹ زیادہ اور انکریز کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکے کیونکہ آپ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ گئے. اسی طرح ٹائم بھی ایک حقیقت، ایک بیلٹ کی مانند میرا عمل لے کے جا رہا ہے. میں جتنا ایبسنٹ رہوں گا خدا سے، رسول سے، اہل بیت سے، قرآن سے، ملک الموت سے، میں اتنا ہی غافل ہوتا چلا جاؤں گا. بس اس بنا پر اس وقت کو میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، اس وقت کو کل بھی کر سکتا ہوں. کب وقت کو زندہ کروں گا؟ میں اس وقت کو زندہ کروں گا جس میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، یا ان کے علاوہ میں اخلاقیات کے دامن میں، بیہیویئر میرا اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے میرا کیسا ہے. خوب نماز پانچ وقت فرض مسلمانوں پر، فجر کی فجر کے وقت پڑھی جائے گی، ظہر کی ظہر، عصر کی عصر، مغرب کی مغرب، عشاء کے وقت عشاء، تہجد تہجد کے وقت ہے، خوب حج، ایک موسم آتا ہے، ایک مہینہ آتا ہے اس میں حج ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر مثلاً آپ کی اتنی مویشی، اتنا غلہ ہو جائے تو اتنا اتنا آپ نکال سکتے ہیں، اس کی تفصیل ہے. خمس مثلاً کہ اس کا پانچواں حصہ نکالنا ہے وہ کب ہے، اس کا ایک طریقہ معین ہے. جہاد کا بھی ایک طریقہ معین ہے. وہ بقیہ اوقات میں انسان کیا کرے؟ خب یہاں پہ آتا ہے اخلاقیات، جنرل بیہیویئر، کردار، سلوک انسان کا. خب میرا اپنے بیوی بچوں سے اخلاق و کردار کیسا ہے؟ میرا اپنے ٹیچر سے کیسا ہے؟ ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹس کیسا ہے؟ میرا اپنے اہل محلہ سے کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز تو پانچواں فرض ہے لیکن اخلاقیات 24 گھنٹے انسان پہ فرض ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ تصور نہ رہے کہ نماز پڑھ لی کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، قرآن پڑھ لیا کافی ہے، نہیں. بلکہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس فیکٹری ورکر کی مانند ہونا ہے جس کو یہ خیال ہو کہ میری ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور پھر میرے ہر ہر عمل کو کاؤنٹ کر کے میرے لیے ایک ثواب رکھا جا رہا ہے، ایک درجہ اور مقام رکھا جا رہا ہے. وہ کبھی غافل نہیں ہوگا، کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اسکور گین کر سکے تاکہ اس کے لیے میسر رہ سکے. اس لیے روایات میں کہ روز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس وقت ہوگی کہ وہ کسی مقام پہ جائے، کسی مجلس میں بیٹھے، کسی محفل میں جائے، کسی فنکشن کا حصہ بنے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کرے. وہ محفل، وہ جگہ، وہ مقام، وہ فنکشن، وہ پکنک، وہ مجلس کہ جہاں پر اللہ اور اس کا ذکر نہ کیا جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے، تاریخ ہو جاتا ہے. ہم در حقیقت اس کو حیات دینے والے ہیں. اللہ وانتم مسلمون کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم جو گزر رہا ہے، دیکھو یہ کل نہیں ہونا چاہیے تم سے، ایک لمحے کا بھی ٹائم تم سے کل نہیں ہو. اس لیے کہ قرآن فوکس کر رہا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو. آج آپ دیکھیں مثلا نوجوان بچوں میں، بھائی فلاں کمپنی کا موبائل کتنے میگا پکسل ہے کیمرہ؟ مثلا 16 میگا پکسل. اس سے کوئی بہتر بھی ہے جی؟ 20 میگا پکسل. اس سے بہتر بھی کوئی ہے؟ اب جتنا میگا پکسل بڑھتے چلے جائیں گے اس کے کیا ہے کہ وہ اس کی شارپنیس، ریزولیشن بہت اچھی ہوتی چلی جائے گی. خوب جتنا اچھا کیمرہ ہوگا اس کی ریزولیشن، اس کا رزلٹ، اس کی شارپنیس اچھی ہوگی. اسلام اور اللہ تعالی کس چیز کو فوکس کر رہا ہے؟ ہمارے سال کو فوکس نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہتے 2022 ہو گیا ہیپی نیو ایئر کو تالی بجاؤ اور کیک کاٹو اور حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ناچو اور گھر چلے جاؤ. ہیپی نیو ایئر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان نیا سال کہہ رہے کہ مثلا یہ سال اللہ کی عبادت میں گزرے، یہ سال حج کے لیے گزرے، یہ سال کربلا جائیں، یہ سال امام مہدی کے ذوق کا سال ہو، کوئی حرج نہیں ہے. انسان مبارکباد دے سکتا ہے. مہینے کو بھی نہیں کہہ رہا، ہفتے کو بھی نہیں کہہ رہا، دنوں کو بھی نہیں کہہ رہا، پہر کو بھی نہیں کہہ رہا، گھنٹوں کو بھی فوکس نہیں کر رہا ہے اللہ، منٹس کو بھی فوکس نہیں کر رہا اللہ. کس چیز کو فوکس کر رہا ہے؟ سیکنڈس کو فوکس کر رہا ہے. سیکنڈ ولا تموتن، یعنی یہ جو تمہارا ٹائم ہے ایک گھنٹے میں 60 سیکنڈز ہیں، یہ تم سے مردہ نہ ہو جائیں، کل نہ ہو جائیں، تاریخ نہ ہو جائیں. اس ایک منٹ کے 60 سیکنڈ میں 60 بلب تم جلا سکتے ہو عالم آخرت کے لیے، اور ہر بلب جو عالم آخرت میں جلے گا ہزارہا بلبوں کو روشنی دینے والا، چراغوں میں چراغ دینے والا اور روشنی بڑھانے والا ہے. توجہ کی آپ نے؟ اسلام آتا ہے کس نے؟ اب اسلام کا نمائندہ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. کیا کہہ رہے ہیں؟ یبنا آدم، اے فرزند آدم، تمہارا ہر سانس، تمہارا ہر قدم یا تمہیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم سے قریب کر رہا ہے؟ کتنا فوکس کیا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم کو، سانس کو. یہ نہیں کہنا کہ مثلا تم صبح سے شام تک جاب پہ جا رہے ہو، وہ ٹھیک ہے، وہ الگ کاؤنٹنگ ہے. تم نے 60 سال کی زندگی بسر کی ہے، تم مثلا نماز پڑھنے 20 منٹ کے لیے مسجد گئے تھے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسلام آ کے فوکس کتنا کر رہا ہے؟ ہر سانس کو یا جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم سے قریب کر رہا ہے. توجہ کی آپ نے؟ کتنا فوکس کر دیا اسلام نے، کتنا میگا پکسل ہے اسلام کا کیمرہ، کہ چاہتا ہے کہ جب عالم آخرت میں تمہارے عمل کی کاؤنٹنگ کی جائے اور تمہاری فلم جو ہم نے تمہاری بنائی ہے تمہیں دکھایا جائے، تمہیں نظر آئے کہ تو ہر سانس میں تم نے خدا کو یاد کیا، ہر سانس میں تم نے قرآن کو یاد کیا، ہر سانس میں تم نے آخرت کو یاد کیا، ہر سانس میں تم نے اپنے امام کو یاد کیا. مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. بس اس کی روحانی تفسیر کیا ہے؟ یہ وقت جو میرے سامنے گزاری ہے کل نہ ہو جائے، مردہ نہ ہو جائے. حدیث میں ہے کہ وہ وقت جس میں انسان اللہ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اہل بیت کا ذکر نہ کرے، قرآن کا ذکر نہ کرے، وہ کل ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے. ڈیڈ ہو جاتا ہے یعنی ہماری آج کی زبان میں اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پھر چراغ، اس چراغ میں تیل نہیں ہے کہ وہ روشنی دے سکے، وہ مر گیا. سب سے زیادہ حسرت روز قیامت انسان کو اس وقت ہوگی. انسان پکنک پہ جاتا ہے، آپ پکنک پہ گئے، کوشش کریں کہ آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز اور پڑھ لیں. اگر 2 رکعت شکرانے کی بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 1 سجدہ شکر وہاں پہ بجا لائیں. آپ مری گئے مثال کے طور پر، آپ شمالی علاقہ جا گئے، آپ مثلا کہیں گھومنے گئے، کسی بھی مقام پہ گئے، کوشش، نماز ظہر سے تو پڑھنی واجب، اس سے تو انسان بھاگ نہیں سکتا نا. 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھے، اللہ کے لیے خدا تو نے یہ موقع دے کہ میں اس جگہ آؤں اور تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. یہ بھی نہیں کر سکتے تو انسان کم سے کم 1 سجدہ شکر بجا لائے. کیوں؟ روز قیامت آپ کا یہی سیر کرنا، گھومنا، بچوں کے ساتھ سیٹ سیٹ اپ سپاٹا کے لیے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ روز قیامت زمین کا یہ حصہ روز قیامت گواہی دے گا. گواہی جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں ابھی اس سڑک پر، روز قیامت زمین کا یہ حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا، اے خدا یہاں پر فلاں فلاں نے آ کر مجھ پر ذکر قرآن، ذکر رسول اللہ، ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا تھا، ذکر آخرت کیا تھا، بس میں نے اس زمین کو زندہ کر دیا، یہ زمین مردہ تھی، خدا نے مجھے خلاقیت دی ہے کہ میں زمین کو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اللہ کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے، قرآن و قیامت کے ذریعے سے زندہ کروں. اور اسی کی سپورٹ میں ایک روایت نقل کروں آپ کی زحمت تمام کروں، میری درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امیر المومنین فرماتے ہیں ان اوقاتک اجزاء عمرک فلا تفرط الا فی ما تنجی. یہ تو تمہارے اوقات ہیں، وقت ہیں، یہ تمہاری زندگی کے حصے ہیں، انہیں فنا مت کرو. فلا تفنت، تفنت انہیں مارو مت، انہیں کل مت ہونے دینا، آسان اپنی زبان بتا رہا ہوں، ان کو مرنے مت دینا. الا فی ما تنجی، مگر یہ کہ یہ تمہاری حیات کا سبب بنے. یعنی اگر میں نے آج اس وقت کو کل نہیں کیا، یہ روز قیامت میری اصل حیات کا سبب بنے گا. میری بیٹری جو روحانی بیٹری ہوگی، جب مجھے چارج ہونے کے لیے سیل کی ضرورت ہوگی، تو یہی میرے اعمال، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ، قوم، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں ایک بیٹری کے معنی میری روح میں لگتی چلی جائیں گی اور میں چارج ہوتا چلا جاؤں گا. مولا علی فرما رہے ہیں یہ اوقات، ان اوقات کا، اوقات یعنی کیا؟ یعنی دن، یعنی ہفتے، یعنی مہینے، اگر بہت بڑا اس کو بڑے کینوس پہ لے کے جائیں اور فوکس کریں تو گھنٹے، منٹ، سیکنڈز، سیکنڈ کے بھی سب سیکنڈز، ان اوقات تمہارے یہ سیکنڈز، اب یہاں سیکنڈ سے شروع کریں، منٹ، گھنٹے، پہر، دن، ہفتے، مہینے اور پھر سال، تمہاری زندگی کے حصے ہیں، انہیں کل مت ہونے دو، انہیں مرنے مت دینا اگر تم نے اس میں عبادت نہیں کی، اگر تم نے اس میں ذکر خدا نہیں کیا، ذکر اہل بیت نہیں کیا، ذکر قرآن نہیں کیا، ذکر آخرت نہیں کی، بھول گئے، دنیا میں مست ہو گئے، مگن ہو گئے، یہ فنا ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، یہ کل ہو جائے گا. جب کل ہو جائے گا، فنا مردہ ہو جائے گا، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، تمہاری حیات کا سبب نہیں بنے گا. بس مولا علی فرما رہے کہ یہ جو تمہارا ٹائم ہے یہ بہت قیمتی ہے. فلا تفنت الا فیما تجی، بس انسان اگر اس نگاہ سے اس آئے مجیدہ کو دیکھے، اس کا ہر ہر جو ثانیہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، اتنا قیمتی کہ روز قیامت، روز قیامت جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہی میرے اعمال میرے کام آئیں گے. رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، فرمایا مفلس کون ہے؟ کسی نے کہا جس کے پاس پیسہ نہیں وہ مفلس ہے، کسی نے کہا جو کنگال ہو جاتا ہے وہ مفلس ہے. مختلف تعبیریں اور تعریفیں اصحاب نے بیان فرمائی. رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے. فرمایا مفلس وہ ہے جب روز قیامت میں آئے گا میزان کے سامنے، ترازو کے سامنے، تو اس کے ساتھ ایک طولانی، ایک طویل ایک قطار ہوگی اس کے اعمال کی. اچھا جناب، اب یہ جانا چاہ رہے ہیں جنت میں، حساب کتاب شروع ہوا، سامنے سے ایک آدمی آ گیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے میری غیبت کی تھی. اچھا انہوں نے غیبت کی تھی، کیا کرے؟ مجھے راضی کرے. اے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، چلے جناب ان کو راضی کریں. آپ نے ان کی غیبت کی تھی؟ کہے گا جی اللہ غیبت کی تھی. چلے جی کیا کریں، یہاں پہ کیسے معاف کروں؟ راضی کرو، اتنی عبادات اٹھا کے اس کو دے دو، سو میں سے دس عبادات اٹھا کے، مثلاً سو میں سے دس عبادت اٹھا کے، کتنی؟ 90. چلے جی اب اگلا حساب شروع ہوا. پھر ایک اور آ گیا، اے خدا اس نے مجھے تانا دیا تھا، میرا مذاق اڑایا تھا، میرے کپڑوں کا مذاق اڑایا تھا، میرے اسٹیٹس کا مذاق اڑایا تھا. ہوتا ہے نا لوگوں میں خوف، میرا دل توڑا تھا، مجھے میرے دل کو زخمی کیا تھا. آئیے جناب ان کو بھی راضی کیجئے، 90 میں سے 10 ان کو دے دیں، کتنی بچی؟ 80. پھر ایک اور آ گیا، انہوں نے میرا حق غصب کیا تھا، انہوں نے میرا حق نہیں دیا تھا، میرے پیسے پورے نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے نا، بغیر اجازت کے میرا مال استعمال کیا تھا. نوجوان بچوں میں ہوتا ہے نا، پھر ٹھیلے سے پل اٹھا کے کھا لیتے ہیں، یا پہلے زمانے میں مثلا، خیر اب تو نہیں، ابھی بھی ہوتا ہے کہ بس کا کرایہ مار دیتے ہیں، گول کر جاتے ہیں. خوب یہ سب عالم آخرت میں یاد آئے گا. یا شیشہ مار کے آپ نے جو ہے وہ پڑوسی کا شیشہ گیند مار کے شیشہ توڑ دیا، خوب آپ نے شیشہ توڑا تو آپ دیں، ورنہ روز قیامت آپ کے اعمال سے کٹوتی ہوگی. اب کیا ہوا، آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس کی نیکی کم ہونے لگی، یہاں تک اس کی نیکی صفر ہو گئی، اور ابھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اور لمبی سی لائن ابھی باقی ہے شکایت کرنے والوں کی خدا کے سامنے. اب یہ ہو گیا خالی کنگال. اب کہا کہ اب کیا کریں بھائی، ان کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، ان کو کرنے راضی کریں. کہا کہ اب ایسا کرو، یہ جو شکایت کرنے والے افراد ہیں ان کی برائیاں اس شخص کے کھاتے میں ڈالو. اس نے چوری کی تھی، اس کے کھاتے میں ڈال دو، اس نے فلا برائی کی تھی، اس کے کھاتے میں ڈال دو. رسول اللہ نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے جو نیکیوں کے ساتھ آئے مگر دوسروں کی برائیاں لے کے جہنم میں چلا جائے. کتنی دقیق دنیا ہے، کتنا فوکس کر دیا ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. عزیز نہیں کرا بھی، بس آپ کی زحمت تمام کروں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تسلیم ہونا ہے خدا کے سامنے، قبول کرنا ہے خدا کو، خدا کے نظام کو، خدا کے ولی کو، خدا کی حجت کو قبول کرنا ہے. عزیز نہیں کرا بھی، اگر انسان اس چیز کو اپنا شعار بنا لے کہ وہ در حقیقت اپنے وقت کو کل نہ ہونے دے، اس فیکٹری ورکر کی مانند جو بہت تیزی کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی وہ بھی بھول چک ہو جائے گی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے اپنی ڈیوٹی تو انجام دی نا، اپنی ڈیوٹی انجام دی، اپنے وظیفے کو انجام دیا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہی بتا رہا ہے کہ اس وقت کو کل مت ہونے دو. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مسلسل ہمیں اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ انسان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. امیر المومنین حجام کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی مونچھوں کی اصلاح کرے. آپ ذکر فرما رہے تھے، اللہ بھیل دونوں کا مولا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے تاکہ میں آپ کے لبوں کی مونچھوں کی اصلاح کر سکوں. تو مولا نے کہا کہ نہیں، خاموش نہیں ہوں گا، میں نہیں چاہتا کہ علی کے لب جو ذکر رب کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے محروم رہ جائے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی وہ علی مرتضیٰ اس عظمت پر اور اس کا عمل دیکھے ہیں, جناب زہرہ کی سیرت دیکھے, امام حسن امام حسین علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کا عمل دیکھے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیدار کرتی ہیں اور ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں در حقیقت آگے بڑھنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہر حالت میں سب تسلیم رہے. اگر انسان کو یہ فنا آ جائے کہ وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائے, اپنے آپ کو پیش کر دے, تو یہ وہ چیز ہے جو اس کے وقت کو زندہ کرنے کا سبب بنے گی. یہ وہ چیز ہے جو روز قیامت در حقیقت اس کو ایک بیٹری کے مانند, چارج بیٹری کے مانند اس کی روح جب ضرورت ہوگی, یہ چھوٹے چھوٹے اعمال در حقیقت اس کے سامنے جو ہے وہ لائے جائیں گے. اور آخری روایت عرض کروں, آپ کی ذہن تمام کروں, امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ بڑی لکڑیاں چولہے میں جلانا چاہتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جمع کر کے ان پہ آگ لگاتی ہیں. کراچی میں بھی, پنجاب کے کئی علاقوں میں تو یہ وقت آ ہی گیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, جو آج سے 50 سال پہلے وقت ہم نے دیکھا تھا وہ اب اسی ماڈرن دور میں دوبارہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ماشاءاللہ سے حکومت کے تحفے اتنے زیادہ ہیں. تو فرمایا کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کو پہلے آگ لگاتی ہے. کہا کہ خدا پہلے بڑے گناہوں کو پکڑنے سے پہلے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کرے گا. رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اپنے اصحاب کے ساتھ کہا یہاں رک جاؤ, یہاں پڑاؤ ڈالیں گے, یہاں رکیں گے, یہاں کھانا بنے گا, استراحت ہوگی. سہرا تھا, کہا کہ اصحاب سے کہا جاؤ لکڑی تلاش کرو. اصحاب نے کہا رسول اللہ یہ تو سہرا ہے. کہا کہ جاؤ دیکھو مل جائے گی. اگر 100 اصحاب تھے تو 200 ہاتھ ہو گئے. اب اگر 200 ہاتھ ایک ایک لڑکی لے کر آئے گا تو کتنی ہو جائیں گی؟ 200. اور جب اصحاب لے کر آئے تو پریشان ہو گئے, ارے یہ تو ایک ٹیلا بن گیا لکڑیوں کا. رسول اللہ نے کہا علیکم بالمحقرات الذنوب, جیسے آج تم کہہ رہے تھے کہ لکڑی بظاہر دیکھنے کو نہیں مل رہی, جمع کیا تو ایک ٹیلا بن گیا, روز قیامت خداوند عالم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کر کے ایک پہاڑ بنا دے گا. انسان دیکھنے میں کچھ نہیں ہوتا, ارے یہ کوئی گناہ ہے, یہ کوئی گناہ ہے, یہ خدا کی مخالفت ہے. یہی کوئی نظر ڈالنا, کوئی بات سننا, کوئی لفظ کہنا, کوئی اشارے سے کسی کی توہین و اہانت کرنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ گناہ جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے, اور روز قیامت انہی کو جمع کر کے در حقیقت خداوند عالم ایک پہاڑ کھڑا کر دے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں بیدار کر رہا ہے. اور ہمارے بہت سے اہل سنت علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے یہاں جو مجلس ادا ہوتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہماری یہ مجلس ادا اس طرح نہیں ہوتی ہیں. میں نے کہا پھر کیا خصوصیت ہے ان مجالس میں؟ کہنے لگے اس میں آپ آتے ہیں قرآن کا ذکر کرتے ہیں, قیامت کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, بالآخر کار ثواب کرتے ہیں. یعنی آپ کی مجلس ادا, جس کو میں نے اپنے الفاظ میں کہا مجلس ادا مجھے یہاں بیٹھ کر میری آخرت یاد دلا رہی ہے. اگر مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں آنے کے بعد مجھے اپنی قبر نظر نہ آئے, میں ایک مرحوم کے لیے آیا ہوں, میں کئی مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے آیا ہوں, بھائی کسی کا انتقال ہوگا, کسی کے چولہے میں کسی کی برسی ہے مثلا, اس کے لیے سارے ثواب کر رہے ہیں, قرآن خوانی کر رہے ہیں. خوب یہ قرآن خوانی جو میں کر رہا ہوں, اگر قرآن خوانی کرتے وقت مجھے اپنی قیامت یاد نہ آئے, مجھے اپنی خبر نہ آئے تو میں اندھا ہوں. حدیث میں کہ جب جنازہ جا رہا ہو کندھا دے رہے ہو تو تم یہ تصور کرو کہ تم اسی جگہ لیٹے ہوئے ہوتے. کتنے لوگ ہیں جو جنازہ آپ کو کاندھا دیتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسی جگہ میں لیٹا ہوا ہوتا. اور جب قبرستان سے واپس آتے ہو تو شکر ادا کرو خداوند عالم کہ تم صحیح سالم واپس آ گئے ہو. ایسی ویڈیوز آپ کو روزانہ منظر عام پہ آ رہی ہوتی ہیں, کوئی جاگنگ کر رہا ہے جاگنگ کرتے کرتے گر پڑا, کوئی سجدے میں کرتے ہوئے گر پڑا, کوئی کمنٹری کر رہا کمنٹری کرتے کرتے گر پڑا, کوئی کھیل کے میدان میں ملک الموت آ گیا, کوئی گناہ کر رہا ہے گناہ کرتے ہوئے وہ دکھایا, ایک ڈھول بجا رہا ہے ڈھول بجاتے بجاتے وہ مر گیا, نہیں پتا کس کا کب آ جائے. تو کہتے ہیں جب قبرستان سے واپس آؤ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں زندگی دی ہے, تو یہ مجلس ادا در حقیقت مجھے میری قبر یاد دلاتی ہے, مجھے میری آخرت یاد دلاتی ہے, آخرت کے سوال جواب یاد دلاتی ہے. اگر مجلس میں آنے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد اور مجلس سننے کے بعد اگر میری آنکھیں نہ کھلے, میں بیدار نہ ہوں, تو میں اندھا ہوں, میں بے عقل ہوں. بس مجلس ادا کا یہ ثواب ہے. بس گرمی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بیدار کرتی ہے, اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام لے کے چلے تھے رسول اللہ کے بعد, کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے. ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھایا, اس بنا پر یقیناً باپ بہت قیمتی ہوتا ہے. جن کے والدین حیات ہیں وہ خدا کا شکر ادا کرے. یہ باپ نہیں ہے, یہ جنت کا دروازہ ہے, یہ جنت کا ویزا ہے. تمہارا باپ نہیں ہے, یہ جنت کا ویزا ہے. اسے خوش رکھو, اسے خوشحال کرو, اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دو. ولا تقل لهم اف, اف تک نہ کہو. ماں باپ اگر مارے بھی انسان اف بھی نہ کہے. اف وہ چھوٹا ترین لفظ ہے جو خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ان کی طرف غصے والی نگاہوں سے نہ دیکھو. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسی مثالیں ملتی ہیں کہ اولاد پڑھی لکھی ہے, باپ نے پڑھایا لکھایا, جوان کیا, شادی کی, بچوں نے باپ کو اٹھا کے باہر کر دیا. باپ رو رہا ہے ٹیلی ویژن کے سامنے انٹرویو دیتے وقت, ماں رو رہی ہے. یہ کیسی دنیا ہے؟ وہ ماں باپ جو جنت کے لیے درحق وسیلہ بن سکتے تھے, تم ان کی خدمت کرتے, جنت حاصل کرتے, انہیں والدین کو اٹھا کے انسان باہر پھینک دیتا ہے, باہر ڈال دیتا ہے, اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتا ہے, ان کا پرسانے حال نہیں رہتا. ایک شخص کا انٹرویو دیکھنے کو ملا, اس کے چار بیٹے ڈاکٹر, رو رہا ہے, کوئی بیٹا مجھے پوچھنے نہیں آتا. تصور کیجئے. بس والدین بہت بڑی نعمت ہے. اہل بیت علیہم السلام کا پیغام یہ ہے کہ والدین کی قدر کرو. یقیناً جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے وہ اس کی قدر جانتے ہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے. باپ جیسا بھی ہو, ماں جیسی بھی ہو, بستر پر ہی کیوں نہ ہو, بستر علالت پہ ہی کیوں نہ ہو, ماں ماں ہے, ماں باپ باپ ہے. ان کی دعائیں ہمیں وہاں وہاں کام آتی ہیں جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. بہت سی بلاؤں کو والدین کی دعائیں رد کر دیتی ہیں, ٹال دیتی ہیں. سیدہ نگرامی, بس چاہتا ہوں کہ باپ کا تذکرہ کروں اور آئیے آپ کو کربلا لے چلوں, کہ جہاں پر ایک باپ در حقیقت ایک ودا کرنے آیا ہے اپنے جوان بیٹے سید سجاد. امام حسین علیہ السلام کی کئی رخصت ہے گھر والوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ. پہلے مرحلے پر جب سید سجاد کی خدمت پہ امام آئے تو جب سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ بابا کیا وجہ ہے کہ آج آپ تنہا نظر آ رہے ہیں, نہ عباس چچا عباس نظر آ رہے ہیں, نہ علی اکبر نظر آ رہے ہیں. اب تک جب بھی امام حسین تشریف لاتے تھے ایک طرف حضرت عباس ہوتے تھے, ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے. امام حسین کے کپڑوں پر شہدا کا خون لگا ہوا ہے. ایک دفعہ امام حسین نے کہا بیٹا بس کس کس کا پوچھو گے, بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں بچا, اور میں بھی رخصت آخر کو آیا ہوں. راز امامت کو عدیت فرمائے. ایک یہ ودا ہے. ایک ودا بیویوں سے ہے. بیویوں سے ودا ہے کہ جب پتہ چلا خاندان رسالت کی خواتین کو حسین مقتل میں جا رہے ہیں, میدان میں جا رہے ہیں, ایک دفعہ بیویوں نے ایک بڑا سا گھیرا بنا لیا, واہ محمدہ واہ مصطفیٰ, ہائے مصطفیٰ ہائے نبی خدا, کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ اب جنت کے جوانوں کا سردار جا رہا ہے, سوار دوش رسالت نرغ آدھا میں جا رہا ہے. ایک ودا آپ کا در حقیقت وہ ہے کہ جب آپ اپنی بہن کے پاس آئے ہیں اور پھر امام حسین نے کہا کہ بہن وہ کرتا لا دو جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا, وہ پرانا کرتا آپ نے اپنے اچھے کرتے کے نیچے پہنا. کیوں؟ تاکہ آپ کو علم تھا کہ دشمن آپ کا کرتا اتار لے گا. امام نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ بے لباس ہو جائے, اس لیے آپ نے اپنے کرتے کے نیچے پرانا کرتا پہنا تاکہ کسی میں کوئی رغبت نہ رہے اتارنے کے لیے. بس ایک دفعہ بہن کو رخصت کیا. بہن کو رخصت کرنے کے بعد جب آگے بڑھنے لگے تو کہا کہ اے بہن ذرا چادر تو ہٹائیے, اپنے ہاتھ کی کلائیاں کھولیے, مجھے بابا کی وصیت یاد آئی ہے. اس لیے بابا نے کہا تھا حسین ہم نہ ہوں گے, ایک وقت آئے گا جب تم چلے جاؤ گے تمہاری بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. بہن سے رخصت ہوئے, بیویوں سے رخصت ہوئے, اب امام حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. کیا ہوا؟ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. امام حسین سمجھ گئے تھک گیا ہے میرا گھوڑا, اے اسب وفادار بس آخری خدمت ہے یہ انجام دے لے. ایک دفعہ گھوڑے نے ایک دفعہ شرمندگی سے سر کو جھکا لیا, حسین نے نیچے دیکھا تو گھوڑے کی ٹانگوں سے ایک بچی, 3 سالہ بچی لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی, اے میرے بابا کے اسب وفادار میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے, ارے جو بھی صبح سے جہاد کروے گیا وہ واپس نہیں آیا, میرا چچا بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا میرا بھی واپس نہیں آیا, میرے بابا کو لے کے مت جا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے. بس اللہ رو, کیا ہوا؟ امام حسین ایک دفعہ گھوڑے سے اترے, زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک دفعہ سکینہ کو گلے لگایا, وصیت و سفارش کی. سکینہ نے کہا اچھا بابا اب آپ جا رہے ہیں نا, بس ایک دفعہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لے. سکینہ کون ہے؟ یہ 3 سالہ 4 سالہ بچی کون ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی ہے؟ اللہ اکبر. امام حسین کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا ہم جا رہے, اب ضد نہ کرنا کہ بابا کے سینے پہ سو گی, ماں جہاں سلائے وہاں سو جانا. جب حسین نے اپنی سفارش پوری کر دی تاکید, اب سکینہ نے کہا بابا مجھے سینے پہ سلا لو. ایک دفعہ سینے پہ لٹا لیا, ایک دفعہ سکینہ کو نیند آئی, جناب زینب سے کہا سکینہ کو لے جاؤ. بس ادادارو یہ ایک ودا ہے, اور آخری ودا وہ ہے کہ جب گھوڑے نے حسین کا لاشا پامال کر دیا, اب جب خواتین مقتل میں آئی ہے تو ایک دفعہ ننی بچی باپ کے لاشوں کو پہچان نہ سکی, پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کہ بیٹا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے. 11 محرم کا دن ہے, جب قافلہ چلنے لگا بچی ودا کرنے آئی ہے, بچی خدا حافظ کہنے آئی ہے, اس بچی کو بھی دور کیا جا رہا ہے باپ کے لاشے سے. عزیزو آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب میت پر خواتین یہ بچے آتے ہیں انہیں بڑے پیار سے جدا کیا جاتا ہے, سینے سے لگایا جاتا ہے, دلاسہ دیا جاتا ہے, یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے. ارے یہ حسین کی یتیمہ بھی آئی ہے, اپنے بابا سے الوداع کرنے آئی ہے, اس بچی کو بھی لاشے سے جدا کیا جا رہا ہے, مگر کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہے, کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے, ارے کوئی تماچے لگاتا ہے, کوئی در چھینتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے ازا کو اس مجلس کو اس ذکر قرآن و ذکر اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما, اور جن کے اصال ثواب کے لیے, جن مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کی قبر تک اس ثواب کو پہنچاؤں, کی قبر کو منور فرما, ان کی منازل برسہ کو آسان فرما, حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما, مسلمان کو اتحاد اتفاق کے دوارا سے مال مال فرما. خداوندہ ہم سب کو نیک اعمال کے ذریعے سے, قرآن اہل بیت کی پیروی کے ذریعے سے, اسلام کی پیروی کے ذریعے سے آخرت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک مرد رسول اللہ تین رسول اللہ اور رسول عباس حسنی ابن سید قاسم.